الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ الرحمن کے بندے لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم سورۃ الفرقان کے آخر میں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب بندے، اپنے پیارے بندے اور جو اس کے پسندیدہ لوگ ہیں، اس کے جو پسندیدہ بندے ہیں، ان کے جو اوصاف، ان کی جو صفتیں بیان کی ہیں، ان کو سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب تک ہم چار ان کے کام سن چکے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا بندہ، رحمان کا بندہ ارشاد فرمایا۔ نمبر ایک کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب جہلا ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو پھر وہ ان سے الجھتے نہیں بلکہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، تکبر کا اظہار نہیں کرتے، اور ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کے اندر گزرتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور پھر جب وہ راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اپنے اعمال پر نازا نہیں ہوتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما۔ یہ اوصاف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے سن چکے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کا ایک وصف بیان فرماتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یعنی اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اس میں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مومنین کا، ان پیارے بندوں کا ایک وصف یہ بیان کیا کہ وہ راہ اعتدال کو اختیار کرتے ہیں۔ یہاں خرچ کرنے کے حوالے سے خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں ایسی زیادتی کرتے ہیں کہ جو ان کو اپنی ذات کی تنگی تک پہنچا دے، اور نہ ہی اس کے اندر وہ تنگی کرتے ہیں کہ جو ان کو مخلوق خدا پر شفقت و مہربانی کرنے سے روک دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کام پسند ہیں کہ جو درمیانی اور اعتدال والے ہوں، یعنی دنیا کے اندر جو بھی دنیاوی کام کیے جائیں اس میں اعتدال کو اختیار کیا جائے، نہ تو ایسا ہو کہ بندہ غفلت کے اندر پڑا ہو، اور جو بھی کام کیا جائے وہ اعتدال اور درمیانی حالت کے اندر کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ بندہ بالکل ایک جانب ہو یا بالکل اس کی اسٹریم آخر جانب کے اوپر چلا جائے، پھر نتیجہ یہ نکلے کہ وہ کام کر ہی نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس امت کی تعریف فرمائی اور یہ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی ہم نے تمہیں وسط امت، درمیانی امت بنایا، جس کا مطلب یہ کہ تمہارے اندر نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، بلکہ تم درمیانی راہ پر چلتے ہو، یعنی خرابی سے بھی دور اور زیادتی سے بھی دور یہ امت رہتی ہے، درمیانی راہ کو اختیار کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ بندہ معتدل راہ کے اندر رہے اور ہمیشہ اس کو اختیار کرتا رہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی زندگی پر ہم غور کریں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں یہ ایک واضح سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتدال والی زندگی گزاری۔ ایسی زندگی نہیں تھی کہ جس کے اندر کوئی غفلت ہو اور نہ ہی ایسی زندگی تھی کہ جس میں اتنی سختی پائی جائے کہ سامنے والا اس پر عمل ہی نہ کر سکے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعتدال کے ساتھ وسط کے اندر رہ کر، درمیان میں رہ کر ایسی زندگی گزاری کہ ہر ایک اس پر بآسانی عمل کر سکتا ہے۔ مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان سے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے یہ معمولات منقول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی رات میں دیکھنا چاہتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات میں عبادت کس طرح کرتے ہیں تو وہ دیکھ سکتا تھا، اور اگر کوئی یہ چاہتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات میں آرام فرما ہے تو وہ یہ دیکھ سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں آرام فرما ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رات اس طرح نہیں گزرتی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری رات یہ آرام فرما رہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز بھی عمومی طور پر نہیں تھا کہ ساری کی ساری رات عبادت فرماتے، تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کی امت پھر آپ کے طریقے کار پر عمل نہ کر سکے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو آرام فرماتے اور اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، یعنی دونوں کے درمیان میں رہتے، نہ تو ایسا ہو کہ غفلت کے ساتھ بندہ سویا ہی رہے، اپنے رب کو یاد نہ کرے، اور نہ ہی ایسا کہ بندہ اس پر ہمیشہ کاربند نہ ہو سکے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس سے مبرہ تھے، پاک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ قوت عطا فرمائی تھی، یہ قدرت عطا فرمائی تھی کہ اگر آپ چاہتے تو ساری کی ساری رات عبادت فرماتے اور ہمیشہ اس پر ثابت قدم رہتے، لیکن چونکہ آپ کی امت، آپ کی سیرت کو آپ کی امت کے لیے آئیڈیل بنایا گیا کہ لوگ اس پر عمل پیرا ہو سکیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری، اس طرح رات بسر کی کہ بآسانی آپ کی امت اس کے اوپر عمل کر سکے، یعنی اعتدال کے ساتھ وسط میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام علیہ رضوان یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دیکھنا چاہتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ یہ بھی دیکھ سکتا تھا، یعنی نفلی روزہ، اور اگر کوئی چاہتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ نہیں رکھا، روزہ چھوڑا ہوا ہے، یعنی نفلی روزہ، تو یہ بھی دیکھ سکتا تھا، یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ روزہ ہی رکھتے رہتے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ بالکل نفلی روزے نہ رکھیں، بلکہ دونوں کے درمیان کی راہ کو اختیار فرماتے کہ روزے رکھتے بھی اور روزے چھوڑا بھی کرتے، نفلی روزے رکھتے اور نفلی روزوں کو چھوڑا کرتے، تاکہ آپ کی امت یہ نیک اعمال بھی کرتی رہے، آپ کی سیرت پر عمل پیرا بھی ہو، اور وہ کسی مشقت کے اندر، کسی آزمائش کے اندر، کسی مشکل کے اندر پڑھے بنا ان کے لیے آسانی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا یہ ممکن ہو۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ رحمت للعالمین ہے، ساری مخلوق کے لیے رحمت ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے، وہ بھی ساری امت کے لیے، سب لوگوں کے لیے رحمت ہے کہ اس پر عمل کرنا یہ بالکل آسان ہوتا ہے۔ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان جیسے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بہت زیادہ عبادت کے اندر بہت زیادتی کیا کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور معمول تھا کہ ساری ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس خود تشریف لائے، بعض روایتوں میں ملاقات ہوئی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اس طرح روزے رکھا کرو، پہلے ان کو کہا کہ وہ تین روزے رکھیں، انہوں نے کہا کچھ زیادتی فرما دیجئے، پانچ کی اجازت مرحمت فرمائی، سات کی اجازت مرحمت فرمائی، پھر صوم داودی کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی وہ بار بار طلب کرتے رہے کہ آپ اس کو بڑھا دیجئے اور کیجئے زیادہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صوم داودی رکھا کرو، یعنی ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کیا کرو، یعنی ایک دن روزہ نہ رکھو، ایک دن روزہ رکھا کرو، یہ صوم داودی، یعنی حضرت داود علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ کہلاتا ہے۔ تو ان کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا، اس لیے کہ یہ اس بات کی آگے چل کر قوت نہیں رکھ سکتے تھے کہ اس طریقے کار کو ہمیشہ اپنا سکیں. اور ایسا ہی ہوا کہ بڑھاپے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس رخصت کو قبول کر لیا ہوتا. اسی طرح حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ساری ساری رات عبادت کیا کرتے تھے اور دن میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہاں مہمان ہوئے, تو رات جب عبادت کرنے لگے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے آپ آرام فرمائیں. انہوں نے آرام کیا, پھر وہ کھڑے ہوئے, پھر ان کو کہا کہ آپ آرام فرمائیں, پھر آرام کے لیے کہا, پھر کہا کہ اب کھڑے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ عبادت فرمائیں. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہمارے اوپر تمہاری آنکھوں کا حق ہے, تمہارے جسم کا حق ہے, تمہارے گھر والوں کا تمہارے اوپر حق ہے, ان حقوق کو نبھانا یہ تمہارے لیے ضروری ہے. یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سمجھایا ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا, یعنی انہوں نے جو سمجھایا وہ بالکل صحیح طریقے سے سمجھایا ہے. یہاں دونوں باتوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے. یہ جتنی بھی گفتگو میں نے کی ہے ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عبادت سے دور ہوں, بلکہ ہماری جو شریعت ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ اعتدال ہے. اگر بالکل نفلی عبادت کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ عام طور پہ غفلت کے اندر پڑ جاتا ہے. علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی بنیاد تو پانچ چیزوں پہ رکھی گئی, بنی الاسلام علی خمس, کہ بنیاد جو ہے وہ پانچ چیزوں کے اوپر ہے. یعنی اسلام ایک عمارت ہے اور اس کے جو پلر ہیں وہ ستون جو ہیں وہ پانچ چیزیں ہیں, کلمہ طیبہ پڑھنا, نماز ادا کرنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا اور حج بیت اللہ کرنا. لیکن جو عمارت ہوتی ہے وہ صرف ستونوں پر مشتمل نہیں ہوتی بلکہ اس کی بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. اس کی دیواریں ہوتی ہیں, اس کی چھت ہوتی ہے, اس کے ارد گرد فصیل ہوتی ہے, یعنی باڑ ہوتی ہے کہ جو اس کی حفاظت کرتی ہے. تو یہ بات علماء نے ارشاد فرمائی کہ جس طرح یہ پانچ چیزیں ہیں یہ تو حیثیت رکھتی ستون کی, لیکن جو دین کے دیگر امور ہیں, واجبات ہیں, دیگر فرائض ہیں, یہ کسی مکان کے لیے چھت اور دیواروں کی حیثیت رکھتے ہیں, اور جو ہمارے نوافل ہیں, جو مستحب کام ہیں, یہ ہمارے لیے ایک فصیل کی, ایک حفاظت والی دیوار کی حیثیت رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بندے کے فرائض کی, بندے کے واجبات کی حفاظت کرتی ہیں. اگر بندہ نفل پڑھتا ہے, مستحبات کو ادا کرتا ہے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے فرائض, اس کے واجبات یہ محفوظ رہتے ہیں. یعنی بہت مشکل ہوتا ہے کہ جو نفل کا عادی ہوتا ہے وہ فرائض و واجبات کو چھوڑ دے, شیطان کو اس سے فرائض و واجبات چھڑواتے ہوئے ایک وقت لگتا ہے. تو بہرحال دونوں باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو ابھی بیان کی گئیں, کہ بندہ نہ تو غافل ہو جائے اور نہ ہی اتنا زیادہ پڑے کہ جس کی وجہ سے وہ مشکل کے اندر آ جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو بیان فرمایا کہ استعینوا, مدد حاصل کرو, بالغدوتی والعشی وشیء من الدلجتی, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, صبح میں چلنے سے, شام میں چلنے سے اور رات کے آخری پہر چلنے کے ساتھ مدد حاصل کرو. یعنی یہ مثال دی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسافر کی, سفر کرنے والے کی, کہ وہ جب سفر کرتا ہے راستے میں, صبح کے وقت اس نے سفر اختیار کیا, پھر اس کے بعد کچھ دیر وہ آرام کرتا ہے, ٹھہرتا ہے, پھر وہ شام میں دوبارہ سفر اختیار کرتا ہے, پھر اس کے بعد رات کو کچھ آرام کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد اٹھ کر وہ دوبارہ چلنا شروع کرتا ہے. تو یہ چیز اس کو نشاط میں رکھتی ہے اور وہ بآسانی اپنے سفر کو طے کر لیتا ہے, اپنی منزل مقصود تک وہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اسی طرح عبادت اختیار کرو, کہ ایک ساتھ بہت سارا کام کرنا شروع کر دیا, بہت ساری عبادت کرنا شروع کر دی, لیکن اس کے اوپر مستقیم نہ ہو سکو, اس پر پابند نہ ہو سکو, ایسا نہیں, بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نفلی عبادات کو اختیار کرتے رہو تاکہ تم اس کو بآسانی یہ نبھا سکو. تو بندہ جتنی وسعت رکھتا ہے کہ یہ ہمیشہ کام کر سکے گا, تو اسے چاہیے کہ وہ نفلی کام اتنے ہی اپنے ذمے لے, ان نفلی کاموں کو, عبادات کو وہ کرتا رہے, نوافل پڑھے, پڑھنا چاہیے کہ یہ بہت مفید چیز ہے، اور لیکن پڑھیں اتنا کہ ہمیشہ اس کو ادا کر سکیں۔ نفلی روزے رکھنے چاہیے کہ بہت زیادہ فضیلتیں احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں، لیکن جتنے بھی رکھیں عادت بنائیں کہ ہمیشہ اس کو رکھتے رہیں، تاکہ ہمیشہ کا جو اجر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں حاصل ہوتا رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ اور آیتیں میں اس حوالے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں یا کہیں بھی خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں اسراف کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان دونوں کے درمیان یہ اعتدال اختیار کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا واضح طور پہ بیان فرمایا ہے کہ اسراف کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، یعنی ایسا خرچ کرنا کہ جو بے جا خرچ ہو، یعنی جس میں دین دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ مقام پر خرچ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا ولا تصرفوا انہ لا یحب المصرفین، بے جا نہ خرچو، بے شک بے جا خرچنے والے اسے یعنی اللہ کو پسند نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مترجم یعنی اعلی حضرت امام اہل سنت نے اسراف کا ترجمہ یہ بے جا کیا ہے اور یہ بہترین ترجمہ ہے، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کل مال خرچ کر ڈالا اور اپنے عیال کو کچھ نہ دیا اور خود فقیر بن بیٹھا تو سدی کا قول ہے کہ یہ خرچ بے جا ہے، یعنی اگر کوئی سارے کا سارا مال یہ خرچ کر ڈالے اور پھر خود فقیر ہو کر بیٹھ گیا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اسراف ہے، یہ بے جا خرچ کرنا ہے، اور اگر صدقہ دینے ہی سے ہاتھ روک لیا تو یہ بھی بے جا اور اسراف کے اندر داخل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، یعنی ایسا نہ کر کے اپنے ہاتھ کو گلے سے باندھ کے رکھ لے اور نہ ہی اس کو بالکل کھلا چھوڑ دے کہ اپنے گھر کے اندر ملامت کیا ہوا اور حسرت کیا ہوا بیٹھا رہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب خرچ کرنا ہے تو دونوں چیزیں سامنے رکھنی ہیں، ایک تو ایسا نہ ہو کہ گلے سے ہمارا ہاتھ بالکل بندھاوا رہ جائے کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ ہی نہ کریں، جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں پر بھی خرچ نہ کیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صدقہ و خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر یہ کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لیکن آگے ارشاد فرمایا کہ ولا تبسطها كل البسط، ایسا نہ ہو کہ سارے کا سارا مال دے دیا اور پھر خود فقیر بن بیٹھے، لوگوں سے اب مانگ رہے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ سارے کا سارا مال خرچ کر ڈالا تو تم اپنے گھر کے اندر ملامت کیے ہوئے حسرت کرتے ہوئے بیٹھے رہو گے۔ تو یہ افراد کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے کہ بسا اوقات بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اس بات کی قوت و قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر سارے کا سارا مال خرچ کر دیں تو بھی وہ مستقیم رہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا بھروسہ یہ کامل رہتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اس بات کی وسعت نہیں رکھتے کہ اگر وہ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیں تو پھر اس کے بعد ان کی زبانوں پر شکوہ ہوتا ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا، یعنی ایسا خرچ کرنے کا حکم دیا کہ اس کی راہ کے اندر خرچ بھی ہوتا رہے اور بندہ اس کے پاس مال باقی بھی رہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے والا نہ ہو جائے، بلکہ جو مال باقی ہے اسے خرچ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ سب جو لشکر ہے اس کے لیے مال لے کر آئیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر کہ آج میں نیکی کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جاؤں گا، مال خرچ کرنے میں ان سے بڑھ جاؤں گا، اپنے گھر کا آدھا مال ہر چیز میں سے ایک ایک گھر پہ رکھی اور دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اتنے میں دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے کا سارا مال اپنے گھر کا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے اختیار یہ کہہ اٹھے کہ میں کبھی بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس مال کو قبول فرمایا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنا سارا کا سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر دے بھی دیں گے تو اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ان کا کامل رہے گا اور کسی طرح بھی ان کی زبان پر شکوا یہ جاری نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جیسا بھروسہ، جیسا توکل ہوتا ہے، اس کے مطابق خرچ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ کچھ احادیث طیبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی کہ اعتدال بندہ اختیار کرے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میانہ روی سے خرچ کرنا نصف معیشت ہے، اور لوگوں سے محبت کرنا نصف عقل ہے، اور اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے۔ معیشت، زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا، یعنی بندہ بعض اوقات مالدار ہوتا ہے یا اس کے پاس بعض اوقات بہت زیادہ مال آیا ہوا ہوتا ہے، تو جس کو بولتے ہیں نیا دولتیا جو ہوتا ہے، اس کے پاس جب مال آتا ہے تو وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، اور جو چیزیں نہ خریدنے کی ہوتی ہیں وہ خرید رہا ہوتا ہے۔ ایسی ایسی جگہ پر مال وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ اپنے مال کو یہاں پر یہ ضائع ہی کر رہا ہے، تو وہ قدر نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر کنگال ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے مال کے اندر برکت نہیں رہتی۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ بندے کی جو نصف معیشت ہے، جو طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، اس کا آدھا طریقہ کار تو یہی ہے کہ وہ خرچ کرنے کے اندر اعتدال کو اختیار کرے، معیشت میں اعتدال کو اختیار کرے گا۔ ارشاد فرمایا کہ میانہ روی سے خرچ کرنا یہ نصف معیشت ہے۔ تو اب جب مال زیادہ ہو، اس وقت بھی بندہ خرچ کے اندر اعتدال رکھے، انہی چیزوں کو خریدے کہ جس کی اس کو گھر کے اندر ضرورت ہے۔ بلا ضرورت خرچ کرنا، بلا ضرورت جو ہے وہ چیزیں لے لے کر آتے رہنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اب بندے کی عادتیں بھی خراب کرتی ہیں اور اس کے مال کو یہ ضائع بھی کرتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض اوقات ناشکری کے درجے کے اندر آتی ہیں، جس کا نتیجہ مال کی بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لوگوں سے محبت کرنا نصف عقل ہے، یعنی جو عقل مند ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں سے محبت کرتا ہے، لوگوں سے نفرت نہیں کرتا۔ مخلوق خدا سے محبت کرنا بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ جو بندہ دوسروں سے محبت کرتا ہے تو لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ نصف عقل ہے، یعنی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ لوگوں سے محبت کرے۔ اور فرمایا کہ اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے، یعنی اگر کوئی اچھے انداز میں سوال کرے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اس کو سامنے سے جواب ملتا ہے تو اس کا فائدہ اس کی ذات کو بھی ہوتا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں سننے والے، ان کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن سوال ایسا کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جس کو سوال کرنے کا عمومی طور پر ڈھنگ نہیں ہوتا، یعنی سوال کرنے کے آداب تو دور کی بات ہے، سوال کرنا کون سا ہے بہت سے لوگ اس کو بھی نہیں جانتے۔ بعضوں پر بہت ساری چیزیں فرض ہوتی ہیں، فرض علوم انہوں نے سیکھے نہیں ہوتے، لازم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو وہ سیکھیں۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ ایسی بے سروپا بحث کے اندر پڑے ہوتے ہیں، ایسی بے سروپا چیزوں کے بارے میں سوالات کر رہے ہوتے ہیں جن سے نہ ان کا دنیا کے اندر کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ قیامت کے دن اس بارے میں ان سے کوئی بات پوچھی جائے گی۔ تو اچھا سوال کرنا، اس کو آدھا علم فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے، اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرماتا ہے، جو خرچ میں میانہ روی کرے، اللہ عز و جل اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اللہ عز و جل اس سے محبت فرماتا ہے۔ پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ عاجزی اختیار کرے، اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو انکساری کرے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند ہے، یہ بات بہت پسند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو خرچ میں میانہ روی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے۔ یعنی یا تو یہ مطلب کہ بہت زیادہ اس کو مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، یا یہ کہ جتنا اس کے پاس ہے جب اس کے اندر وہ میانہ روی اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دل کا غنا عطا فرمائے گا، دل سے وہ غنی ہوگا اور اس کو کم مال کے اندر بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے، ایک بڑی تعداد ہے کہ جس کو مال کم ہوتا ہے لیکن ان کے یہاں تنگی آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آمدن اور خرچ کے درمیان یہ تناسب نہیں رکھ پاتے۔ آمدن کم ہوتی ہے، خرچ زیادہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آئے دن پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، لوگوں سے قرض مانگنا پڑتا ہے، پھر ان کے لیے دیگر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ خرچ کے اندر بندہ یہ توسط اختیار کرے، متوسط رہے، اعتدال اختیار کرے تو اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں رہتی ہیں۔ اور فرمائے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اللہ عز و جل اس سے محبت فرماتا ہے۔ دل سے ذکر کرنا، زبان سے ذکر کرنا، اعضاء کے ذریعے ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آخر میں ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سماعت فرمائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ استخارہ کیا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کی تو وہ نامراد نہیں ہوگا، یعنی اگر اس کا وہ کام نہ بھی ہوا جو استخارہ کر کے وہ کرنے لگا ہے تو اس کے اندر اس کو فائدہ ضرور حاصل ہوگا، اس کے فوائد اس کو بعد میں ضرور حاصل ہوں گے۔ اور جو مشورہ کر کے کام کرے گا تو اس کو ندامت نہیں ہوگی کہ اس نے کم از کم مشورہ تو لوگوں سے کر لیا تھا جن سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، اب اگر اپنے مقصد کے اندر وہ ناکام ہو بھی جاتا ہے، اپنے کام میں وہ ناکام ہو بھی جاتا ہے تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، مشورہ لوگوں سے کر لیا تھا جو میرے بس کی بات تھی۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کنگال نہیں ہوگا، یعنی اس کا مال ختم نہیں ہوگا، مال ضائع نہیں ہوگا جبکہ میانہ روی کو، اعتدال کو اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی یہ صفت بھی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بخل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کنجوسی سے، لالچ سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اس کی راہ کے اندر خرچ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
اس کی زمین پہ آہستہ چلتے تسبیح کرتے سجدے کرتے